الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فلما فصل طالوت بالجنود اور پھر جب نکلے طالوت فوجیں لے کر قال ان اللہ مبتلیکم بنہر تو فرمایا طالوت نے کہ اللہ تعالیٰ بے شک تمہاری آزمائش کرتے ہیں ایک نہر کے ساتھ فمن شرب منہ فلیس منی سو جس نے پانی پیا اس نہر کا تو وہ میرا نہیں ہے. طالوت کے یہ واقعات جو ہے اس کی ایک چین پیچھے سے چلتی آ رہی ہے. پیچھے والے واقعات تھوڑے کلیئر ہو جائیں گے تو آگے والی اس واقعے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اگر پچھلی چند کلاسیں یاد ہوں تو بنی اسرائیل کا مطالبہ اپنے نبی سے یہ تھا کہ جی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تو پھر ہم جو ہیں وہ لڑائی کریں گے اس ظالم کے ساتھ جس نے ہماری اولادوں کو اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا ہے. اور نبی جو تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کے لیے ہم بادشاہ تو مقرر کر دیں مگر ہمیں یہ ڈر ہے کہ آپ جو ہیں وہ لڑائی نہیں کریں گے, آپ جو ہیں وہ جنگ نہیں کریں گے, پیچھے ہٹ جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم ضرور لڑیں گے, کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت لڑنے کا وقت آیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اب اس کی ترتیب یہ بنی تھی کہ انہوں نے کہا جو ان کے نبی تھے کہ جی ہم نے آپ کے لیے ایک امیر مقرر کر دیا ہے اور وہ امیر جو ہے وہ آپ کا بادشاہ ہے, وہ طالوت ہے. اور اسی پر وہ وہاں پہ اٹک گئے کہ نہیں جی طالوت کو ہم بادشاہ نہیں مانتے, اس سے بہتر تو ہم خود ہی ہیں, ہمارے پاس مال زیادہ ہے. تو ان کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے پاس مال زیادہ ہے تو اس کے پاس علم زیادہ ہے, اس کے پاس جسامت زیادہ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اور پھر انہوں نے کہا اس کی بادشاہت کی نشانی کہ یہ اللہ کی طرف سے بادشاہ ہے, اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت خود بخود آ جائے گا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تورات بھی رکھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے باقیات بھی کچھ رکھے ہیں. اور وہ تابوت واقعی خود بخود آ گیا ان کے پاس, تو وہ بڑی نشانی تھی. اس نشانی کو دیکھ کے وہ مان گئے اور انہوں نے طالوت کو اپنا امیر اور بادشاہ جو ہے وہ قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی تھی. اب جب طالوت بادشاہ بن گئے اور طالوت کے ساتھ یہ پوری فوج جو ہے نکل آئی تو طالوت نے ہی ان کو راستے میں بتا دیا, کیونکہ طالوت بادشاہ بھی ان کے تھے, اللہ کے ولی بھی تھے. تو انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کریں گے ایک نہر کے ساتھ. ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی, اور جو اس میں سے پیئے گا تو وہ میرا نہیں, یعنی وہ اس فوج میں سے نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ کھوٹے اور کھرے میں فرق کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نہر میں آ کے پانی پیئے گا تو وہ تو ہم میں سے نہیں ہوگا, اور جو اپنے نفس کو روکے گا, خواہشات کو روکے گا, اللہ کے حکم کو پورا کرے گا تو پھر وہ جو ہے وہ اسی فوج میں سے ہوگا. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي, اور جو اس کو نہیں چکھے گا پانی کو وہ بس میرے ساتھ ہوگا, وہ میرا ہوگا. الا من اغترف غرفتا بیده، مگر وہ کہ جو ایک چلو پر اگر اپنے ہاتھ سے پی لے تو اس کو اتنا پینے کی اجازت ہے. فشربوا منه، پھر سب نے خوب پی لیا پانی، الا قلیلا منهم، سوائے چند تھوڑے لوگوں کے. تو اکثر لوگ اس امتحان میں فیل ہو گئے، تھوڑے جو تھے جو پاس ہو گئے، کیونکہ جب پورا جنود پورا لشکر چلا تو شدت پیاس تھی، نہر کے پاس آئے اور اب جو آپ کے امیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پینا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں پیتے، مگر آپ اپنے نفس خواہشات نفسانی پہ قابو نہیں کر سکے اور آپ نے پی لیا. تو اب جو پی لیا تو کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے پینے کے بعد اپنا دل ہی ان کا نہ بنا کہ اس لشکر کے ساتھ چلیں، اور وہ اس لشکر سے جدا ہو گئے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کیوں کی ان کے اوپر، تو انہوں نے اس کا ایک توجیہ بتائی ہے کہ لڑنا ایک بہت ہی استقلال کا کام ہوتا ہے، استقامت دکھانی ہوتی ہے، جرأت دکھانی ہوتی ہے. تو کئی مرتبہ اگر لڑائی کے وقت اگر فوجی پیچھے ہٹ جائیں تو باقی جو استقامت والے ہوتے ہیں ان کے بھی پیر اکھڑنے لگتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو ٹیسٹ کر لیا کہ صرف جو پکے لوگ ہیں وہی جائیں، اور پکے لوگوں کی نشانی ایسی تھی کہ جی اگر امیر کہے کہ پانی نہیں پینا اور وہ نہیں پئیں گے تو پھر وہی پکے لوگ ہوں گے. تو ان پکے لوگوں کو الگ کرنا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کر دی. ایسا نہ ہو کہ جس وقت جنگ ہو رہی ہو اس کے درمیان جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے کچے پن کا اظہار کریں. تو یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے ڈالی ان کے اوپر. ان اللہ مبتلیکم بنہر، آزمائش پریشانی اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، ہر بندے پہ آتی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو آزمایا جا نہیں رہا. چنانچہ کسی بڑے اچھے شاعر نے یہ شعر کہا ہے، ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں. کہ جو آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا اور اللہ کی محبت کا حقدار ہوتا ہے. تو ہر بندے کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں، کسی سے مال لے کر آزماتے ہیں، کسی کو اولاد دے کر آزماتے ہیں، کسی کو اولاد لے کر آزماتے ہیں، کسی کو کسی طرح آزما رہے جا رہا ہے اور کسی کو کسی طرح آزمایا جا رہا ہے. کسی کو خواہش پورا کر کے آزمایا جاتا ہے، کسی کی خواہش پورا نہ کر کے اس کو آزمایا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جو پریشانی ہم پر آتی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے پریشانی بھیجی جا رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پریشانی جو تجھے اللہ کی طرف رجوع کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کی عبادت کی طرف لے جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جو تجھے اللہ کی عبادت سے دور کرتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی عذاب ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جو ہے وہ پنشمنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزمایا. کیا آزمائش تھی؟ کہ ان کے بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ تھا، اس نے کہہ دیا کہ نہر سے پانی نہیں پینا، اور شدت پیاس کا وقت تھا، گرمی کا وقت تھا، تھوڑے ہی تھے کہ جو اپنی اس خواہش نفسانی پہ قابو رکھ سکے. اور سچی بات یہ ہے کہ جس بندے نے اس خواہشات کو پاک کر لیا، جس کو اپنے آپ کو روکنا آ گیا، ٹیمپٹیشن جو ہے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نہ بنے بلکہ ٹیمپٹیشن کو اپنے آپ سے دور کرے، جو ایسا بن جاتا ہے، ایسے بندے کو مجاہد کہتے ہیں. ایسا بندہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کا پکا بندہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد تو وہ ہے جو اپنی نفس کو قابو میں کرے اللہ کی اطاعت کے لیے. جو ہر خواہش میں پڑ جانا, ٹیمپٹیشن کے سامنے جو ہے گھٹنے ٹیک دینا, اپنی خواہش کو پورا کرنے کے بارے میں بالکل ہی لاچار ہو جانا, یہ ایسا کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. کامیاب کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا. کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنی خواہشات کو پاکیزہ کر لیا, اپنی خواہشات کو جس نے روک لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. اور جو اللہ کے سامنے کھڑا رہنے سے ڈر گیا, اس نے اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھا, خواہشات کو اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, بس پھر جنت ہی اس کا اس کا ٹھکانہ ہے. انسان کے اوپر بہت ساری خواہشات, بہت ساری ٹیمپٹیشنز زندگی میں آتی ہیں. کسی کو شہوت کی ٹیمپٹیشن آتی ہے اور کسی کو دنیا کی چیزوں کی ٹیمپٹیشن آتی ہے. جس کو شہوت کی ٹیمپٹیشن آتی ہے اس کا ہر وقت یہ چاہے گا کہ اس کے ذہن کے اندر شہوانی خیالات گھومیں گے, اس کی نگاہ غلط اٹھے گی, وہ ہر وقت غیر محرم سے گفتگو کرنے کی کوشش کرے گا, اس کا رجحان اور میلان غیر محرم کی طرف ہی ہوگا. جو موقع اس کو ملے گا غیر محرم سے گفتگو کا, غیر محرم سے بات چیت کرنے کا, غیر محرم کے بارے میں سوچنے کا, وہ اس موقع پہ اپنی ٹیمپٹیشن کو پورا کرتا رہے گا. کسی کو دنیا کی چیزوں کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے تو بس جب بھی موقع ملے گا وہ دنیا کی چیزیں اکٹھے کرنے کی کوشش کرے گا. کبھی کپڑا اکٹھا کرے گا تو کبھی جوتا اکٹھا کرے گا تو کبھی دنیا کی چیزیں اکٹھے کرے گی. عام طور پہ عورتوں میں یہ شہوت زیادہ ہوتی ہے, یہ ٹیمپٹیشن زیادہ ہوتی ہے. کچھ عورتیں تو بس کپڑوں میں ہی دب کے رہ جاتی ہیں کہ ہر وقت صبح سے شام تک ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کیا پہننا ہے, فلاں جگہ کیا پہننا ہے, فلاں جگہ کے لیے تو ایسا ڈریس ہونا چاہیے اور فلاں جگہ کے لیے ایسا ڈریس ہونا چاہیے. وہ ہر وقت اسی چیز کی ٹیمپٹیشن میں پڑی ہوتی ہیں. کسی کو انٹرنیٹ کا چسکا ہوتا ہے, انٹرنیٹ کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے. وہ صبح سے شام تک جاب پہ بھی ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جلدی میں شام کو گھر جاؤں تاکہ میں گھنٹوں انٹرنیٹ پہ گزاروں. کسی کو فلموں کا چسکا ہوتا ہے, کسی کو فلموں کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, تو کسی کو زبان کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے جلدی سے موقع ملے میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اور خوب گپے لگاؤں, خوب غیبت کروں, خوب لڑائی کی باتیں کروں, جوسی گاسپ مجھے ملے. یہ بھی بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے. تو دنیا میں عجیب و غریب ٹیمپٹیشن. کسی کو کھانے پینے کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ فلاں اس قسم کا میں نے کھانا کھانا ہے, فلاں فلاں ریسٹورنٹ سے کھانا کھانا ہے. ہر وقت بس یہی فکر ہوتی ہے کہ کوئی اچھی قسم کی چیز کھانے کی مل جائے. تو دنیا میں مختلف قسم کی ٹیمپٹیشنز ہیں, اور اس دنیا میں خوش والی زندگی, خوشی والی زندگی, ہیپینس جس کو کہتے ہیں, اسی کو ملے گی جو اس زندگی میں اپنی خواہشات کے اوپر قابو رکھے. ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے دیوانہ وار نہ چلے بلکہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے. جو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے اے انسان, تو اپنے نفس کو پالنے میں لگا ہوا ہے اور تیرا نفس جو ہے وہ تجھے جہنم میں دھکیلنے میں لگا ہوا ہے. کہ جس کو تو جس کی خواہش کو پورا کر رہا ہے, جس کو تو سٹرینتھ دے رہا ہے تیرے نفس کو, یہی تو نفس ہے جو تجھے جہنم میں ڈالنے کے لیے لگا ہوا ہے. تو جو انسان نفس پر قابو نہیں کرتا اس میں اور جانور میں تھوڑا فرق رہ جاتا ہے. انسان اور جانور میں فرق ہی تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس پہ قابو کر لیتا ہے, جانور جو ہے وہ اپنے نفس پہ قابو نہیں کرتا. تو جو انسان نفس پہ قابو نہیں کر پا رہا, ہر وقت اپنی خواہش نفسانی کو پورا کر رہا ہوتا ہے, اس میں اور جانور میں بہت ہی تھوڑا فرق رہ جاتا ہے. اس لیے اس نفس پہ قابو کرنا بڑا ضروری ہے. اور جب انسان جانوروں والی صفت اختیار کرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تحقیق ہم نے انسان کو بہترین طریقے پر بنایا ہے. تم رددناہ اسفل سافلین, پھر اس کو جب وہ اپنی خواہشات میں پڑ گیا تو اسفل سافلین, نیچے سے نیچے تر درجے کا ہو گیا, جانوروں سے بھی پرے پار ہو گیا. اسی لیے اس دنیا کے اندر جانوروں نے انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انسانوں نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. جانوروں نے اتنے انسان قتل نہیں کیے ہوں گے جتنے انسانوں نے خود دوسرے انسانوں کو قتل کیا ہوگا. تو یہ خواہشات نفسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, قد افلح من تزکا, جس نے اپنی خواہشات کو ستھرا کیا وہ کامیاب ہو گیا. آخرت کی بھی کامیابی ہے, دنیا کی بھی کامیابی ہے. دنیا کو انسان اچھی طرح سے جی لیتا ہے جس کو خواہشات پہ کنٹرول آ جاتا ہے. چنانچہ ایک امریکی سائنسدان تھے جن کا نام والٹر مشل تھا, انہوں نے ایک تجربہ, ایک ریسرچ کی, خواہشات نفسانی کی ایک ریسرچ کی. چند بچوں کو جمع کیا, چھوٹے بچوں کو, ان چھوٹے بچوں سے کہا کہ اگر تم چاہو تو تم کو ابھی ایک کینڈی دے دوں گا, اگر تم 15 منٹ انتظار کرو گے تو 15 منٹ بعد 2 کینڈیز ملیں گی, مگر 15 منٹ انتظار کرنا پڑے گا. تو کچھ تھے انہوں نے نہیں کہا کہ ہم 15 منٹ انتظار نہیں کر سکتے, ہمیں ابھی چاہیے. اور کچھ نے سوچا اور انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, ہم تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں 15 منٹ بعد 2 کینڈیاں ملیں گی. اب یہ والا ٹیسٹ اس نے کیا, یہ 1960 کی دہائی کی بات ہے. یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد 20-25 سال بعد انہی بچوں کو پھر انہوں نے ملاقات کی. اب یہ جوان بڑی عمر کے لوگ ہو چکے تھے, 30-30, 35-35, 40-40 سال کے لوگ ہو چکے تھے. اب ان کے جا کے انٹرویو کیا تو ان کو پہلے سے پتا تھا کہ کس نے اپنی خواہشات کو پورا کیا تھا اور کس نے وہ 15 منٹ انتظار کیا تھا, یعنی کس بچے نے فوراً اپنی خواہش کو پورا کر لیا اور کون تھا جس نے بہت دیر انتظار, 15 منٹ انتظار کیا کہ ٹھیک ہے میں انتظار کر لیتا ہوں. تو اس نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ جو بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے فوراً کہا کہ نہیں ہمیں ابھی چاہیے, کچھ بھی ہو جائے ہم کوئی نہیں انتظار کرتے, فرمایا کہ وہ بچے جو تھے ان بچوں سے زیادہ, جو بچے انتظار کر چکے کرنے لگے 15 منٹ, وہ جو بچے تھے وہ اپنی خواہشات پوری کرنے والے بچوں کے مقابلے میں زیادہ خوش بھی تھے, زیادہ امیر بھی تھے اور زیادہ صحت مند بھی تھے. تو یہ اس کی ریسرچ کا فائنل گول تھا. اسی ریسرچ کو پھر ایک پوری ٹیم ریسرچرز کی جو تھی, انہوں نے اس ریسرچ کو پسند کیا تو نیوزیلینڈ میں ایک ٹیم تھی, اس نے کہا کہ جی اس کو پراپر ریسرچ کرتے ہیں. تو انہوں نے 1000 بچوں کے ساتھ یہ تجربہ کیا کہ ان کو ایک کینڈی دینے کا مطالبہ, ان کو ایک کینڈی دینے کا وعدہ کیا کہ ایک کینڈی تو ابھی مل سکتی ہے مگر اگر 15 منٹ انتظار کرو گے تو 2 مل جائیں گی. تو اس میں سے کچھ نے ابھی فوراً لے لیا اور کچھ نے اپنی نفس کو قابو کیا اور 15 منٹ انتظار کیا. تو ان کی بھی ریسرچ یہ تھی کہ جب یہ بڑے ہو گئے بچے اور ان کی زندگیوں کا پھر معائنہ کیا گیا تو جو بچے 15 منٹ انتظار نہیں کر سکے ان بچوں کی زندگی کے اندر تعلیمی معیار بھی کم تھا, وہ کم درجے کی نوکریاں کرتے تھے، ان کے اندر الکوہولزم کا پرابلم بھی زیادہ تھا، ان کے وزن بھی زیادہ تھے، ان کے اندر ڈرگز کا پرابلم بھی زیادہ تھا، ان کی میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے اس میں جھگڑے اور ڈائیورس ریٹ بھی بہت زیادہ تھا، اکثر اس میں سے لوگ ایسے تھے جو سنگل پیرنٹس تھے، یعنی بچے تو پیدا ہو گئے مگر ساتھی کے ساتھ نبھا نہ سکے۔ اور فرمایا یہی وہ گروپ تھا جو جرم پیشہ بننے میں چار گنا زیادہ آگے تھا۔ تو پتہ چلا کہ جو انسان اپنی خواہشات پہ قابو نہیں کرتا اس دنیا کے اندر بھی پریشانی والی زندگی گزارتا۔ تو یہ ریسرچ، اتنی لمبی چوڑی ریسرچ، 32 سال کی لانگ ٹرم ریسرچ ہوئی، اور 2010 میں آ کے یہ ریسرچرز نے فیصلہ کیا، یہ امریکن ریسرچر نے اپنا بڑا ایک فیصلہ سنایا کہ جی جو اپنی خواہشات پہ قابو رکھتا ہے وہ بڑی کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ اور ہمیں اللہ کے کلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنی خواہش کو قابو میں رکھا۔ تو اس خواہش کو قابو میں رکھنا یہ بڑا ضروری۔ دیکھیں جس نے خواہش کو قابو میں رکھا، پانی نہیں پیا، تالوت کی اس فوج میں شامل ہو گیا، اور جو نہیں قابو کر سکا اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ کر دیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنی خواہش کو قابو میں رکھتا ہے، کون اپنی ٹیمپٹیشنز میں پڑھنے سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اس خواہش میں پڑھنے سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں، کیا طریقہ ہے، یہ جو ہم خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں اس میں سے نکلے کیسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جی اس میں سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ سچی توبہ کیا کرو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم سب کے سب مومن بندو توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ کامیابی اپنی خواہشات کو پاک کرنے میں ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیابی توبہ کرنے میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کو پاک کریں گے۔ کئی مرتبہ تو صرف ایک مرتبہ سچی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ خواہشات کو پوری طرح سے پاک کر دے، اور کئی مرتبہ تھوڑی زیادہ مرتبہ توبہ کرنی ہوگی، مگر یہ توبہ کرنا، یہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا، یہ انسان کی خواہشات کو کنٹرول میں کر دیتا ہے۔ چنانچہ کراچی کے تاجر اپنا واقعہ خود سناتے ہیں کہ جی کراچی کے اندر بزنس مین تھے، خود کہتے ہیں کہ بڑا شراب پینے کا شوق تھا، یہ ایسی ٹیمپٹیشن تھی جس کے سامنے میں بے بس تھا، اتنی شراب پیتا تھا۔ کہتے دنیا میں لوگوں کے مختلف شوق تھے، مختلف پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، میری پسندیدہ چیز شراب تھی، اور کہنے لگے کہ میں اتنا کوئی بے دین سا انسان بھی نہیں تھا، دیندار انسان، نمازی انسان سمجھا جاتا تھا، ہماری فیملی سال میں ایک دو مرتبہ عمرے کے لیے بھی جاتی، یعنی خاندان ایسا کہ خاندان سال میں ایک دو مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت بھی کرتا، مگر کہتا یہ شراب کا شوق اتنا تھا کہ حرمین سے واپس آ رہا ہوتا اور جس فلائٹ پہ بیٹھا ہوتا، اگر وہ فلائٹ جو ہے شراب سرو کرنے والی ایئر لائن ہوتی تو میرا اس وقت بھی دل چاہتا کہ میں تھوڑی شراب پی لوں، اتنا مجھے جنون تھا، اتنی میں ٹیمپٹیشن تھی مجھے شراب کی۔ کہنے لگے ایک مرتبہ ہماری پوری فیملی نے ارادہ کیا عمرے پہ جانے کا، جس صبح فلائٹ تھی اس رات پوری رات شراب پیتا، اور صبح کے وقت جب حاضر ہوا گھر میں پہنچا نشے کی حالت میں، تو بیوی نے اس حالت میں دیکھ کر بڑی ہی ناگواری کا اظہار کیا۔ بیوی نے مجھے کہا کہ تجھ سے زیادہ بدبخت انسان اس دنیا میں کوئی نہیں کہ صبح جس نے اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے اس کی رات اس طرح گزر رہی ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اس وقت تو میں نشے کی حالت میں تھا، میں نے بیوی کو چپ کروا دیا، میں نے کہا بکواس بند کر، اور بیوی کو چپ کروا دیا. مگر میرے دل میں یہ بات رہ گئی کہ واقعی اس دنیا میں مجھ سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوگا کہ جس نے صبح اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے اور رات اس کی یوں شراب پیتے ہوئے گزر رہی ہے. کہنے لگے مگر میں کیا کرتا, میں اس خواہش کے سامنے کمزور تھا, اس خواہش کے سامنے میرا بس ہی نہیں چلتا تھا, اتنی مجھے اس کی ٹیمپٹیشن تھی. چند مرتبہ میں نے چھوڑنے کا ارادہ بھی کیا مگر اس ارادے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کہنے لگے صبح ہم نے احرام سب نے باندھا, ایئرپورٹ جانے لگے, جس وقت میں احرام باندھ رہا تھا ابھی تک وہ شراب میرے جسم سے نکلی بھی نہیں ہوگی. ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچ گئے, چند گھنٹے کی فلائٹ تھی, چند گھنٹے بعد ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور شام کے وقت ہم سب نے عمرہ کیا. عمرہ کر کے جب سب واپس ہوٹل میں آئے تو میں ہوٹل نہیں آیا اور میں بیت اللہ شریف کے دروازے پہ چلے گیا اور اس دروازے پہ جا کے میں نے اللہ کے سامنے دعا کی. بڑا ہی میرے دل کو غم تھا اپنی اس عادت پہ, مگر میں نے اللہ کے سامنے بڑی عاجزی والی توبہ کی. میں نے کہا یا اللہ آج میں تجھے یہ نہیں بتا رہا کہ میں اس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں, یا میں تجھے آج یہ نہیں کہنے آ رہا کہ میں اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوں, کیونکہ یہ تو میں کئی مرتبہ کر چکا. اے اللہ آج تو میں تجھے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اے میرے مالک, اگر تو مجھے اس گناہ سے چھڑوانا چاہتا ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. اس عاجزی کے ساتھ توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے رحمت برسا دی. خود کہتے ہیں کہ وہ توبہ کیے ہوئے اور آج 17 سال گزر گئے ہیں, 17 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خواہش سے محفوظ کر دیا ہے. تو یہ خواہشات کیسے پاک ہوتی ہیں؟ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے. واقعی اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں کہتا ہے کہ اللہ بڑا شرمندہ ہوں, اب نہیں کروں گا. بس انسان کا یہ کہنا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے. خواہشات پہ قابو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان سچی توبہ کرے. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان نصیحت کی مجلسوں میں آتا جاتا رہے, اس سے بھی انسان کی خواہشات پاک ہو جاتی ہے. تو بنی اسرائیل جو تھی اس کی خواہشات کا امتحان لیا گیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فشربوا منه الا قليلا منهم, کہ ساروں نے وہ پانی پی لیا سوائے تھوڑوں کے, کہ سارے اپنی خواہشات میں پڑ گئے, صرف تھوڑے تھے جو اپنی خواہشات کو قابو کر سکے. فرماتے فلما جاوزه هو والذين امنوا معه, پھر جب پار ہو گئے تالوت اور ایمان والے ان کے ساتھ, قالوا, تو اب پوری فوج نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده, کہہ رہے ہیں اب ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کی فوجوں کے ساتھ لڑائی کریں. اب انہوں نے کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہا کہ اب یہ جو پانی پینے والے لوگ تھے وہ تو الگ ہو گئے, تھوڑے ہی رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا نہر میں سے. ان تھوڑے لوگوں کو لے کے جب تالوت نکلے تو اتنے تھوڑے تھے کہ سب نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی, آج تو ہمارے میں طاقت نہیں, ہم تو بہت تھوڑے ہیں, یہ جالوت اور اس کی پوری فوج سے کیسے لڑیں گے. تو قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ, پھر اسی تھوڑوں میں سے کچھ ایسے تھے جو اللہ والے تھے, ان کو یہ گمان تھا کہ ایک دن ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی. تو انہوں نے ان کو ترغیب دیتے ہوئے ایک بات کہی, قرآن پاک کی مشہور آیت, فرمایا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ, کہ کتنی مرتبہ تھوڑی جماعت غالب ہوئی ہے بڑی جماعت پر, بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے, واللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں, تھوڑے بھی ہوتے ہیں, اللہ کی مدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان کی نیکی کی وجہ سے, ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. چنانچہ جنگ بدر میں مسلمانوں کا یہی حال کہ 313 تھے اور وہاں پہ آگے ہزاروں کی تعداد, اور اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے لشکر کو بڑے لشکر پہ کامیابی دے دی. کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹا لشکر وہ حق پہ تھا, اخلاص والا تھا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کر دی. تو کامیابی کا تعلق اللہ کی مدد کے ساتھ ہے, چھوٹا اور بڑی جماعت ہونے کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اللہ کی خاص مدد جس پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرما دیتے ہیں. تو یہاں پہ حضرت طالوت جو تھے ان کی جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح غلبہ عطا فرما دیا. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل کرتے ہیں. یہ آج ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما فصل طالوت بالجنود, پھر جب باہر نکلے طالوت اپنی فوجیں لے کر, قالا ان اللہ مبتلیکم بنہر, تو طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک آپ کو آزمائیں گے ایک نہر سے. فمن شرب منہ فلیس منی, جو اس نہر میں سے پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا, وہ ہمارا نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ, اور جو اس کو نہیں چکھے گا, فانہ منی, پھر وہ ہماری ٹیم میں ہوگا, وہ ہمارے ساتھ ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ, سوائے اس کے جس نے ایک چلو بھر اپنے ہاتھ سے پی لیا. فشربوا منہ, سب نے پانی خوب پیا. الا قلیلا منہم, سوائے تھوڑے لوگ تھے ان میں سے جنہوں نے پانی سے اجتناب کیا. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ, اور پھر جب پار ہو گئے طالوت اور ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے, قالو, تو کہا طالوت کی چھوٹی سی جماعت نے, لا طاقت لنا اليوم, ہمارے پاس آج تو طاقت اتنی نہیں ہے. بجالوت و جنود, کہ ہم جالوت اور اس کے فوجوں سے لڑائی کریں. قال الذین یظنون انہم ملاقوا اللہ, پھر ان میں سے کہا اس شخص نے, ان لوگوں نے جن کو یہ خیال تھا کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے, یعنی ان اللہ والوں نے یہ کہا جن کو یہ خیال تھا کہ کل اللہ کو جواب دینا ہے. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ, کتنی ایسے مرتبہ ایسا ہوا کہ تھوڑی جماعت تھی اور وہ غالب آ گئی بڑی جماعت پر, باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو یہاں کی ہماری آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی خواہشات نفسانی میں پڑھنے سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو پاک فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.